بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 8ویں اور 9ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آج ہفتہ ہے 16 اردیبہشت 1402 ہجری شمسی مطابق 15 شوال المکرم 1444 ہجری قمری اور 6 مئی 2023 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام صبح امید۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ شام اور علاقے کے عوام جانتے ہیں کہ ایران ایک مستحکم ستون ہے اور ایران پر اعتماد و بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے شہر گوا میں شنگائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ نے علاقائی تعاون میں تقویت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ معمول کے تعلقات ہونے چاہیے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ شام اور علاقے کے عوام جانتے ہیں کہ ایران ایک مستحکم ستون ہے اور ایران پر اعتماد و بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی شام کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے جمعے کی صبح واپس تہران پہنچ گئے۔ تہران پہنچنے پر صدر ایران نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں اپنے دورے کے نتائج پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دشمن کی فتنہ انگیزیوں اور شام کی حکومت اور عوام کی استقامت اور اس استقامت کے لیے ایران کی 12 برس کی مسلسل حمایت کے 12 برس بعد شام کا ان کا یہ دورہ ایران اور شام کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اس دورے کو ایران اور شام کے درمیان سیاسی، اقتصادی، سیکیورٹی، تجارتی اور دیگر شعبوں میں تعلقات کی تقویت میں سنگ میل قرار دیا اور کہا کہ توانائی کی پیداوار و تقسیم اور بینکنگ سسٹم کے قیام و مشترکہ بیمہ، نیز تجارت میں ٹیکس ختم کیے جانے کے ساتھ تجارتی و اقتصادی تعاون میں سہولیات، تینوں ملکوں یعنی ایران، عراق اور شام کے درمیان ٹرانزٹ کی توسیع و تقویت، جنگ کے بعد ایران کے تعاون سے شام کی توانائی اور زرعی و صنعتی توانائی کی بحالی، اور اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان زیارتی سفر سے متعلق سہولیات کی فراہمی پر مشتمل 15 ایسی دستاویزات ہیں کہ جن پر دونوں ملکوں کے صدور اور یا ان کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے اعلی حکام نے دستخط کیے۔ صدر مملکت نے اسی طرح اس دورے میں تحریک مزاحمت کے مختلف گروہوں سے ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت شام اور علاقے کے عوام جانتے ہیں کہ ایران ایک مستحکم ستون اور گہرائی تک پھیلی ہوئی مضبوط جڑوں کا حامل ایک تناور درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند اور اونچائی تک پہنچی ہوئی ہیں کہ جس پر مکمل طور پر اعتماد و اطمینان کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ محاذ استقامت ایک مستحکم تحریک ہے جسے نہ صرف شکست نہیں دی جا سکتی بلکہ اس نے علاقے اور پوری دنیا کا توازن ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہندوستان کے شہر گوا میں شنگائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ نے علاقائی تعاون میں تقویت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے خطے میں امن و سیکیورٹی کی برقراری پر تاکید کی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران مہمان ملکوں کے وزرائے خارجہ کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ شنگائی تعاون تنظیم ہم جانب تعاون اور امن و استحکام کے فروغ کو خاص اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس سی او میں اصلاحات اور جدید کاری پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے رکن ملکوں کے تعاون کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دہشت گرد گروہوں کی فنڈنگ کا راستہ مضبوط کیا جائے تاکہ خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایس سی او کے ممالک سماجی و ثقافتی اجلاسوں کا بھی اہتمام کریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ معمول کے تعلقات ہونے چاہیے۔ شنگائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر گوا میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارا شروع ہی سے یہ موقف رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق ہونے چاہیے۔ انہوں نے شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس کی اچھی میزبانی کرنے پر ہندوستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی موقع پر ایسا احساس نہیں ہوا کہ پاکستان اور ہندوستان کے اختلافات کی وجہ سے فورم پر اثر پڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستانی عوام اور میڈیا کا جو بھی موقف ہو ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق ہونے چاہئیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ہندوستان کو بات چیت کے لیے ماحول کو سازگار بنانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے عوام امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کھیل کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ پاکستان میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کے کیس میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ انتخابات والے فیصلے پر نظر ثانی کا وقت اب گزر چکا ہے۔ انتخابات کی تاریخوں کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آئین استعمال کر سکتے ہیں اور اب انتخابات والے فیصلے پر نظر ثانی کا وقت گزر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی اہمیت کے ساتھ آئین پر عملداری کا معاملہ ہے۔ 90 دن میں انتخابات کرانے پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی اور آئین کے مطابق اپنے فیصلے پر عمل کرانے کے لیے آئین استعمال کر سکتی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے غاصب صہیونی حکومت کی بڑھتی ہوئی جارحیت پر سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کی جارحیت سے پورے علاقے کے حالات نہایت ابتر اور دھماکہ خیز بن سکتے ہیں۔ وفا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی شہروں پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت اور فلسطینی قوم کے خلاف آئے دن جارحانہ حملوں سے جن میں نابلس میں کئی فلسطینی شہید بھی ہوئے ہیں پورے علاقے کی صورتحال دھماکہ خیز ہو جائے گی اور حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ فلسطینی انتظامیہ کے ترجمان نے غاصب صہیونی حکومت کی روز افزون جارحیت پر سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کی جارحیت کی مکمل ذمہ داری غاصب صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ 43 عرب اور غیر عرب ممالک کے سفارتی وفود نے غرب اردن کے شہر اریحا کا معائنہ کیا جس کا صہیونیوں نے گزشتہ 13 دن سے محاصرہ کر رکھا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اس دورے کے بعد ان سفارتی وفود سے اپیل کی ہے کہ صہیونیوں کی جانب سے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا اور اس کے نتیجے میں نہتے فلسطینیوں کو پہنچنے والے رنج و الم اور ان کی مظلومیت کے پیغام کو دنیا بھر تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے اریحا کے محاصرے کے خاتمے کے لیے عالمی دباؤ کی درخواست بھی کی۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت نے فلسطینی شہر اریحا کو گزشتہ ماہ کی شہادت پسندانہ کارروائی کے بعد محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مذکورہ کارروائی میں 3 صہیونی آباد کار ہلاک کر دیے گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے اریحا شہر کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی ہے اور شمالی اغوار اور الحمرا چیک پوسٹ پر فلسطینیوں کی آمد و رفت پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے۔ نتنیاہو اور ان کی بدعنوان اور انتہا پسند حکومت کے خلاف صہیونی حکومت ایک بار پھر معاف کیجیے گا نتنیاہو اور ان کی بدعنوان اور انتہا پسند حکومت کے خلاف صہیونی ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر اعظم اور ان کے گھر والوں کی بدعنوانیوں، عدالتی امور میں ان کی مداخلت اور معاشی پالیسیوں کی سے پریشان صہیونی آبادکاروں نے ایک بار پھر ریلیاں نکالیں اور نتنیاہو کو تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دیا۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے وزیر اعظم نے یمن میں امن کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو یمن سے بھی زیادہ امن و صلح کی ضرورت ہے۔ عراق کی فضائیہ نے عراق کے شمالی علاقے کرکوک میں داعش کے ٹھکانوں کو بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ اس درمیان عراق کے استقامتی گروہ اصحاب الکیف نے نیٹو کو خبردار کیا ہے کہ وہ عراق میں اپنی مداخلت پسندانہ کارروائیاں بند کر دے ورنہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کامیاب اور تاریخی دورہ شام۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے سے دیکھتے پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اپنا انتہائی کامیاب دورہ شام مکمل کر کے واپس تہران پہنچ گئے۔ صدر مملکت نے دمشق میں اپنے قیام کے دوران صدر بشار اسد اور دیگر شامی عہدیداروں سے ملاقات کے ساتھ ساتھ استقامتی محاذ کے رہنماؤں، علماء اور عمائدین سے بھی ملاقات کی اور شام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کیا۔ سید ابراہیم رئیسی کے دورے شام کو جہاں خطے میں بہت ہی اہمیت حاصل رہی، وہیں دشمن میڈیا بھی اس دورے کی بے پناہ اہمیت کے پیش نظر اسے کور کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ صدر مملکت کا شام کے اعلیٰ عہدیداروں اور قیادت نے پرتپاک استقبال کیا، وہیں شام کے عوام نے بھی سڑکوں کے دونوں جانب کھڑے ہو کر ایران کے صدر کا والیانہ خیر مقدم اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اپنا دورہ شام ختم کر کے جمعے کی صبح واپس تہران پہنچ گئے۔ تہران پہنچنے پر انہوں نے کہا کہ شام اور علاقے کے عوام جانتے ہیں کہ ایران ایک مستحکم ستون ہے اور ایران پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے دورے کے نتائج پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دشمن کی فتنہ انگیزیوں اور شام کی حکومت اور عوام کی استقامت اور اس استقامت کے لیے ایران کی مسلسل حمایت کے 12 برس بعد شام کا ان کا یہ دورہ ایران اور شام کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کے لیے خاص اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے اس دورے کو ایران اور شام کے درمیان سیاسی، اقتصادی، سیکورٹی، تجارتی اور دیگر شعبوں میں تعلقات کی تقویت میں سنگ میل قرار دیا۔ صدر مملکت نے اسی طرح اس دورے میں تحریک مزاحمت کے مختلف گروہوں سے ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت شام اور علاقے کے عوام جانتے ہیں کہ ایران ایک مستحکم ستون اور گہرائی تک پھیلی ہوئی مضبوط جڑوں کا حامل ایک تناور درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند اور اونچائی تک پہنچی ہوئی ہیں کہ جس پر مکمل طور پر اعتماد اور اطمینان کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ محض استقامت ایک مستحکم تحریک ہے جسے نہ صرف شکست نہیں دی جا سکی بلکہ اس نے علاقے اور پوری دنیا کا توازن ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ صدر مملکت کے دورے شام میں ایران اور شام کے درمیان مختلف اقتصادی، تجارتی، ثقافتی، زیارتی اور مواصلاتی میدانوں میں مفاہمت کی 15 دستاویزات اور معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے دورے شام کے اختتام پر دونوں ملکوں نے مشترکہ بیان جاری کیا جس میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک باہمی تعاون جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ بیان میں شام پر صہیونی حکومت کی جارحیت اور جولان پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کی مذمت کی گئی۔
جناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون رابطے پر ہیں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس دورے کو بہت ہی غور سے دیکھا یقیناً، آپ یہ بتائیں کہ استقامتی محاذ اس کو اور کتنی زیادہ تقویت ملے گی اور کتنا زیادہ مستحکم ہوگا جب یہ دونوں ممالک استقامتی محاذ کو اور زیادہ مستحکم بنانے کے لیے پوراز میں دکھائی دیتے ہیں، اور یہ دورہ گویا اسی بات کا واضح پیغام ہے کہ ہم استقامتی محاذ کو اور آگے لے جائیں گے۔
دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب شام میں 2011 میں تمام تکفیریوں کو اکٹھا کیا گیا اور پوری دنیا بھر سے یہ دہشت گرد اکٹھے ہوئے مختلف ناموں سے، کوئی داعش کے نام سے، کوئی جبہت النصرہ، کوئی تحریر الشام اور فلاں فلاں، بنیادی ہدف ریزسٹنس بلاک کو ہی روکنا تھا۔ بظاہر بشار اسد کی حکومت تھی لیکن ہدف مزاحمتی بلاک کے اس ترقی اور پیش رفت کے راستے کو اور آگے بڑھنے کا جو تھا اس کو روکنا تھا۔ آپ دیکھیں 2011 میں ریکا سے لے کے بو کمال تک ایک لمبی داستان ہے اور شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک مزاحمت کا ایک سلسلہ ہے، ایک قربانیوں کا ایک لازوال میں سمجھتا ہوں ایک داستان ہے کہ جو 2011 سے آنورڈ اگر آپ 2021 تک لے آئے، بو کمال جب حاج قاسم سلیمانی شہید نے جب اعلان کیا کہ اب داعش کا جو ہے وہ بساط سمیٹ دی گئی ہے، تو اس پورے جو پورا ایک پروسیس گزرا ہے، اس پروسیس کو اگر آپ تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں تو یہ ریزسٹنس بلاک کو روکنے کے ساتھ ساتھ یہ جو مشرق وسطی کے جو بڑے ممالک تھے جہاں سے ریزسٹنس کے امکانات تھے یا وہ ریزسٹنس بلاک میں شامل تھے، چاہے اس میں آپ شام شامل کر لیں، چاہے اس کے اندر عراق کو شامل کر دیں، اسلامی جمہوری ایران کو شامل کر دیں اور بھی اسی طرح یمن، اور یہ سب کے حصے بکھرے کرنے تھے انہوں نے۔ یہ ٹارگیٹ صرف شام یا بشار اسد نہیں تھا، یہ صرف ایک حکومت نہیں تھی، انہوں نے کئی حکومتوں میں کئی مزید حکومتیں بنانی تھی۔ شام کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا تھا، عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا تھا، پھر آگے بڑھتے جو مزاحمت کا جو مرکز تھا اسلامی جمہوری ایران اس کا محاصرہ کرنا تھا۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جو شام کے اندر ریزسٹنس بلاک کو ملی، کیونکہ شام کو جو اس کے علاوہ ایڈوانٹیج ہے یا ایک مشکل ہے شام کی، وہ غاصب صہیونی حکومت کے عنوان سے ہے، چاہے وہ گولان ہائٹس کے عنوان سے ہوں یا سرحدوں کے ملنے کی وجہ سے جو بشار اسد پہ دباؤ تھا، یا خود صہیونی حکومت پہ جو سیریا کے اندر شام کے اندر
جولان کی بات کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کی، جو مشترکہ بیان جاری ہوا اس میں بھی ان دونوں نقطوں پر خاص طور پر تاکید کی گئی کہ دہشت گردی کا خاتمہ جب تک اس کا جڑ سے نہیں ہو جائے گا اور اس وقت تک ہم اپنا باہمی تعاون
دیکھیں۔ یہ ریزسٹنس بلاک کسی ایک حکومت کو بچانے کے لیے تھوڑا فعال ہے کہ صرف بشار اسد کو بچانے کے لیے یا کسی ایک فرد کو، نہیں، ریزسٹنس بلاک کے اپنے اہداف ہیں، وہ اپنے پورے خطے کے اندر ایک گریٹر اسرائیل کے مقابلے میں ایک جو ان کا بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، جو ایک نیو مڈل ایسٹ کے مقابلے میں جو ریزسٹنس بلاک کا بیانیہ ہے، یہ اس طرف قدم ہے، نہ اس کو آپ کسی ایک ملک یا کسی ایک فرد کے عنوان سے دیکھیں۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کو اب ذرا آپ اس موجودہ صورتحال میں اب یمن کو دیکھیں، آپ عراق کو دیکھیں، سیریا شام کو دیکھیں، بحرین کے اندر جو سلسلہ بن رہا ہے، یہ جو سارا جو ریزسٹنس بلاک وہ جس کو امریکہ اور راسب اسرائیل نے یہ سمجھا تھا کہ یہاں پہ ہم ایک گریٹر اسرائیل کی صورت میں اور نیو مڈل ایسٹ کی صورت میں اور پھر بعد میں سینچری ڈیل کے نام سے پھر ابراہم معاہدے کے عنوان سے, تو یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہیں وہ گویا ہوا میں تحلیل ہو گئی ہیں. یہ سارے منصوبے, یہ سارے جو ان کے پروجیکٹ تھے وہ اس وقت زیرو پہ کھڑے ہیں. اور اب جب سید ابراہیم رئیسی صدر ایران جب دمشق میں ایئرپورٹ پہ اترے اور جو دنیا کو پیغام گیا وہ یہ پیغام تھا کہ دیکھو تم نے اس خطے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تھی اور تم نے ریزسٹنس بلاک کو شکست سے دوچار کرنے کی کوشش کی. آج ریزسٹنس بلاک کا جو مرکز ہے اس کا نمائندہ اس وقت دمشق ایئرپورٹ پہ اترا ہے اور دیکھیں کس انداز سے استقبال ہو رہا ہے.
ڈاکٹر صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟
جی جی آ رہی آواز آپ.
دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ ایران اور شام کے جو تعلقات ہیں بنیادی طور پر وہ سیکورٹی اور سیاسی اور جو علاقے کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر انتہائی گہرے اور مضبوط ہیں اور ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں. لیکن ایک ایسے وقت جب شام کو اب جنگ کے بعد, ظاہر ہے کہ 11-12 سال سے جنگ چل رہی تھی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, اس میں شام کی جو بنیادی تنصیبات تھیں شہری تنصیبات تھیں ان کو کافی نقصان پہنچا, تو اب تعمیر نو کا عمل شروع ہو رہا ہے اور بعض آبادکاری کا مرحلہ ہے, تو اس میں ایران ظاہر ہے کہ جس طریقے سے کم از کم 15 معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں مختلف شعبوں میں تعمیر نو کے تعلق سے, اس میں تعمیراتی, اقتصادی, تجارتی وغیرہ وغیرہ, کتنی توقعات ہیں شام کی حکومت اور عوام کو ایران سے اور ایران ان کی توقعات پر پورا اترنے کی کتنی صلاحیت توانائی رکھتا ہے؟
دیکھیں اس وقت خطے میں جو اسلامی جمہوری ایران کی جو اقتصادی پوزیشن ہے اور جو موجودہ صدر ابراہیم رئیسی کا جو تجارتی ایک ویژن ہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, وہ صرف شام کے عنوان سے نہیں بلکہ اس وقت جو ایران کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے, تقریباً 15 ممالک اس وقت ایران کے ہمسایہ بنتے ہیں اور ان تمام ہمسایہ ممالک سے ایران کی اقتصادی جو ایک تعاون یا اقتصادی پروجیکٹس کا آگے بڑھنے کا جو ہے وہ ایران کی ترجیحات میں شامل ہے, اور صدر رئیسی کئی دفعہ اس بات کا اظہار بھی کر چکے اور ان کی پوری انتظامیہ اس پہ بڑی شدت سے عمل پیرا بھی ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اسلامی جمہوری ایران کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ شام کے اندر جو تعمیر نو کے جتنے پروجیکٹس ہیں, جتنے بالخصوص جو ٹرانسپورٹیشن کا ایک پورا ایک وہ بنتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوریڈور ٹائپ بنتا ہے تھرو عراق بھی بنتا ہے, اور اسی طرح اگر آپ انرجی کے عنوان سے دیکھیں اسی تناظر میں اگر آپ وہاں پہ دیکھیں کہ اس وقت جو تعمیر نو کے عنوان سے جو بڑے پروجیکٹس ہیں, البتہ یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ابھی یہ پروسیس تو 2-3 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع ہے, لیکن اسلامی جمہوری ایران نے اس نے آگے بڑھ کے ان کاموں کو نہیں لیا تھا, اور شاید اس کے پیچھے وجہ یہی ہو کہ تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ ایران نے اگر مدد کی ہے تو صرف آئندہ کے اقتصادی مفادات کے لیے کی ہے. لیکن اب اسلامی جمہوری ایران کے جو پریزیڈنٹ گئے ہیں تو اب جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا 15 جو اہم اسٹریٹجک معاہدے کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے اور 15 ڈاکومنٹس پہ جو یا سمجھوتوں پہ جو دستخط ہوئے ہیں, تو اس کی روشنی میں بہت سارے شعبہ جات میں اسلامی جمہوری ایران شام کے اندر جو ہے وہ اپنی اقتصادی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے, اور جب حکومتی سطح پہ بھی رابطے اچھے ہوں, عوام کے درمیان بھی ہم آہنگی ہو, تو اس کا نتیجہ بہت اچھا برآمد ہوگا, اور یقین تجارتی لحاظ سے اس وقت جو اسلامی جمہوری ایران کے اندر پوٹینشیل ہے اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ وہ شام کے اندر بھی بڑے بھرپور انداز سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھا سکتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا, آپ کے شکر گزار ہیں. جناب نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, پرام تک مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وحدت کی تبلیغ سراپا تبلیغ سراپا تم ہو, جس کی ہر لہر دریا تم ہو جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو کوئی سا
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، اور سماعت فرمائیے اپنا پسندیدہ پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، زندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ عقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا زندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور کامیاب مہذب اور پرسکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون بنتا ہے۔ جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کی زندگی بے معنی سی ہوتی ہے، جبکہ جو افراد مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے۔ مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خود شناسی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے۔ مذہب ایک عقلی ضرورت ہے اور عقل انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اگر ہم مذہب کو قبول نہ کریں تو مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کو ملامت کریں، اس لیے کہ عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی معقول علت نہ ہو۔ انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے، اپنی تمام تمناؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کا کوئی بدل اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ مذہب انسان کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل کا قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے۔ مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے، اور خدا سے وابستہ ہو کر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ایک مصنف کے مطابق یہ ممکن ہے کہ مذہب کسی سائنسی مضمون کا درس نہ ہو۔ مذہب شاید فزکس اور کیمسٹری کا درس نہ ہو، جس سے انسان کی آسانی کے لیے نت نئی اختراعات سامنے آتی ہیں، مگر مذہب کی وجہ سے انسان نے اس راستے پر قدم بڑھایا ہے جو اس کی زندگی میں آرام، سکون اور آسائش لاتا ہے۔ مذہب انسان کی زندگی میں ایک اعتدال لا کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے رشتے میں ایک پیوند لگا سکتا ہے۔ مذہب انسان کے وجود میں ایک تحرک ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی پختگی کے لیے غور و خوض کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرے۔ انسان در حقیقت دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، جن میں سے خوبی اور نیکی اور انصاف، مساوات، محبت اور بخشش کا درس دیتی ہے۔ انسان خوشبختی کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک راہ کا انتخاب کرتا ہے، جس راستے کا انتخاب صاحب نظر افراد اور علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمال مقاصد کے حصول کے لیے صرف واحد راستہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، مگر ایسا مذہب جو خرافات سے پاک ہو۔ وہ مذہب جسے اختیار کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ولیم جیمز کے مطابق انسان کی پریشانیوں کی مؤثر ترین دوا دین ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سلمان علی حیدری صاحب کریم پور جلال پور امبیڈکر نگر یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہم کو پسند ہیں، کیونکہ میرے لیے گویا یہ ایک مدرسہ ہے۔ میں نے بہت کچھ ریڈیو تہران سے سیکھا ہے۔ صبح امید میں برادر عالی وقار حسین اختر صاحب بہت عمدہ عمدہ مطالب پیش کرتے ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالب کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں، اسوہ بشریت جیسے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ ہیں اور مناسبتی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سلمان علی حیدری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے؟ سائنس کا جواب نفی میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز بارٹلی کو ویل مچھلی نے نگل لیا، مگر وہ زندہ رہا۔ اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا۔ اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافق ہواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ وہ جنوبی اوکیانوس میں فاکلینڈ کے جزیروں سے 100 میل مشرق کی طرف تھا۔ فروری 1891 کی کوئی تاریخ تھی۔ اچانک جیمز نے چلانا شروع کر دیا، ویل مچھلی وہاں پھونکار رہی ہے۔ یہ مچھلی ان سے نصف میل کے فاصلے پر سطح آب پر ابھری تھی۔ جہاز نے بادبان ڈھیلے کر دیے۔ مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے 3 کشتیوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکیں۔ جیمز بارٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل مچھلی کے قریب پہنچی۔ مچھیرے آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل مچھلی کے قریب لے گئے، پھر انہوں نے برچھیوں سے ویل پر کاری ضرب لگائی۔ بارٹلی اور اس کے ملاح ساتھی غیظ و غضب سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں۔ ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو جھاگ کے چھینٹے اڑنے لگتے۔ وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کے دم سے 500 فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی، اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ مچھلی اوپر آ رہی تھی، اب زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ملاح اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں۔ پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا۔ ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی۔ خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا۔ جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا، لیکن 2 ملاح غائب تھے، جن میں سے ایک جیمز بارٹلی تھا۔ جہاز پانی کے اتار چڑھاؤ میں ڈوب رہا تھا۔ اس منحوس دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے مچھلی جہاز سے 400 گز کے فاصلے پر سطح سمندر پر ابھری۔ ملاحوں نے جلدی سے ایک رسے کا بندوبست کیا، پھر وہ اسے رسے سے باندھ کر آہستہ آہستہ کھینچ کر جہاز کے قریب لے آئے۔ گرم موسم کے پیش نظر مچھلی کو چیرنا پھاڑنا ناگزیر تھا، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے 1000 ٹن وزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا، اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں۔ یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں۔ رات کے 11 بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹینوں کی روشنی میں ویل کا میدا اور جگر نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو۔ چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا۔ اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے، اور پھر جلد ہی انہوں نے گمشدہ ملاح جیمز بارٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا۔ وہ بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ بارٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے۔ بارٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہزیان میں آل فال بکنے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دستخط تھے۔ بارٹلی کے ہوش و آواز درست ہونے لگے، پھر کہیں 1 ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا۔ جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا۔ ویل کے جبڑوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چاقو چبھوئے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھسلن سے نیچے لڑک رہا ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ کپتان کے کیبن میں وہ تقریباً ایک گھنٹے بعد ہوش میں آیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 15 گھنٹے رہا۔ اس عرصے میں اس کے جسم کے تمام بال گر گئے اور اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا۔ اس نے بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دی۔ دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی محیر العقول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے۔ وہ اس حادثے کے 18 سال بعد تک زندہ رہا، اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے، اور آخر میں لکھا ہے، جیمز بارٹلی 1870 سے 1909 تک، یونس ثانی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 اردی بہشت، 15 شوال المکرم اور 6 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ شوال سن 252 ہجری قمری کو حضرت عبدالعظیم حسنی کی شہادت ہوئی۔ آپ نواس رسول حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت عبدالعظیم علیہ السلام انتہائی کرامات کے حامل تھے۔ ان کے فضائل میں سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کئی ہستیوں نے آپ کی تائید و توثیق کی تھی، اور وہ ان سے حدیث نقل کرتے تھے۔ واضح ہے کہ حضرت عبدالعظیم حسنی عباسی خلیفہ معتز باللہ کے ظلم و جور کے باعث ہجرت کر کے موجودہ تہران کے قریب شہر رائے آ گئے، اور یہیں آپ کا مزار واقع ہے۔ سولہ اردی بہشت سن 324 ہجری شمسی کو سلسلہ آل بویا کے ایک حاکم رکن الدولہ دیلمی نے وفات پائی۔ آل بویا مشہور ترین مسلمان ایرانی خاندان تھا، جس نے اسلامی علم و ثقافت کی نمایاں خدمت کی۔ سلاطین آل بویا اپنے زمانے کے ادیبوں اور دانشوروں کی قدردانی کیا کرتے تھے، اور دانشوروں میں سے وزیروں کا انتخاب کرتے تھے۔ اس خاندان کے سلاطین نے متعدد یادگاریں چھوڑی ہیں، جن میں بغداد کا ازودی ہسپتال، دسیوں دیگر ہسپتال اور مدرسے شامل ہیں۔ آل بویا کے سلاطین نے دینی اور مذہبی رسومات پر بھی خاص توجہ دی۔ چھ مئی سن 1859 عیسوی کو جرمنی کے معروف سائنسداں الیگزینڈر ہیمبولڈ کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1769 میں برلن میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کے سلسلے میں امریکی اور ایشیائی ممالک کا سفر کیا۔ ان کی زیادہ تر تحقیق کرۂ ارض کے وجود میں آنے سے متعلق ہے۔ سولہ 16 اردی بہشت سن 1290 ہجری شمسی کو معروف معاصر ایرانی ادیب اور محقق اور مترجم ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا شہمیر زادی پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش ایران کے صوبہ سمنان کے ایک شہر شہمیرزاد میں ہوئی تھی۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم اپنے وطن اور بابل میں حاصل کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا دارالحکومت تہران آ گئے اور یہیں پر ادب میں پی ایچ ڈی تک اپنی تعلیم جاری رکھی۔ نیز یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ثقافتی زندگی میں اہم عہدے حاصل کیے اور بہت سی ثقافتی اور سماجی یادگار خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا نے سن 1312 ہجری شمسی سے ایران کے بہت سے ثقافتی رسائل و جرائد میں مضامین لکھنے شروع کیے اور ادب، تاریخ اور فلسفے کے موضوع پر دسیوں تحقیقی مضامین ان رسائل و جرائد کے لیے لکھے۔ ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا ان اساتذہ میں شامل ہیں جنہوں نے تاریخ، ثقافت اور فارسی ادب میں مفید تحقیقات انجام دی ہیں۔ وہ سن 1354 ہجری شمسی میں جرمنی کے شہر لیوبک میں رہائش پذیر ہو گئے اور وہاں پر بھی تصنیف و تحقیق کا سلسلہ جاری رکھا۔ نو اردی بہشت سن 1378 ہجری شمسی کو ڈاکٹر ذبیح اللہ کا لیوبک شہر میں انتقال ہو گیا اور اسی شہر میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ چھ مئی سن 1949 عیسوی کو بیلجیم کے ادیب اور ماہر طبعیات موریس میٹرلنک نے 87 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکالت کا پیشہ اختیار کیا، مگر قانون دانوں کے درمیان ان کا دل نہ لگا۔ آخرکار وہ پیرس چلے گئے جہاں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اہم ادبی خدمات انجام دیں۔ ان کا تحریر کردہ ڈرامہ نیلا پردہ دنیا کی 65 زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ موریس میٹرلنک کی دیگر تخلیقات میں سادہ لوح عوام کا خزانہ، چیونٹیاں، عقل اور تقدیر اور شہد کی مکھیاں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انہیں 1911 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ چھ مئی سن 1856 عیسوی کو ممتاز آسٹریائی ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ چیکوسلوواکیا میں پیدا ہوئے۔ وہ 4 سال کے تھے کہ اپنے یہودی ماں باپ کے ساتھ ویانا چلے گئے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور 29 سال کی عمر میں ماہر نفسیات طبیب کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے میں سگمنڈ فرائیڈ نے نفسیاتی امراض کے علاج میں مہارت حاصل کر لی اور یہ انکشاف کیا کہ نفسیاتی مریضوں کے کلینیکل ٹیسٹ مرض کی تشخیص کے لیے کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے سن 1896 میں نفسیاتی مسائل کی وجہ جنسی ناکامی قرار دیا، لیکن ان کے ناقدین نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ اس مسئلے سے بچپن کے زمانے کی معصومیت سمیت اس دنیا کے تمام خوبصورت عناصر پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ ایک اور مسئلہ جس پر احتجاج کیا گیا وہ مریضوں کے ذاتی امور میں سگمنڈ فرائیڈ کی مداخلت تھی۔ وہ بہت سے امراض و مسائل کی جڑ بچپن کی محرومیوں کو بتاتے ہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ کا 23 دسمبر 1939 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.